نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا. یہ ہمارے بس اور استطاعت میں نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک بچھڑ گئے، اور پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان ثابت ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دی کہ ہم نے پھر اس ماہ مبارک کو پا لیا. یقیناً یہ زندگی اور موت اللہ کی بس اور قدرت میں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں. اور اس موقع پر میں اس دعا کو پھر دہراؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں مانگا کرتے تھے، یعنی رجب کا چاند جب نظر آتا تھا تو آپ اس دعا کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. گویا آپ کو ماہ رجب سے ہی اس مہینے میں تک پہنچنے کا اشتیاق ہوتا تھا. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ اس مہینے میں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ٹوٹ کر برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں تو ادراک نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن ایک نبی کو ضرور اس بات کا ادراک ہے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے اپنی رحمتیں کس مہینے میں نازل فرماتے ہیں. تو خاص طور پر رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق رہتا تھا. بہرحال ہم نے بھی اس وقت یہ دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سعادت بزور طاقت یا بزور بازو انسان حاصل نہیں کر سکتا. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ. اللہ تعالیٰ جب تک نہ بخشیں نہ عطا فرمائیں اس وقت تک کسی انسان کے بس میں نہیں. تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ سب اپارہ جو آج تلاوت کیا گیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ اس میں ایسا ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، بلکہ ہفتوں چاہیے. تو ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. البتہ ایک کچٹتی سی نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ہیں اس پر ڈال لیں. نہ تو یہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے، اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ عنوانات ہیں صرف، کہ کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ بھی ان سب کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے بعض ممکن ہے کوئی ایک بعض اوقات بیان کر دیا جائے کسی کے بارے میں تفصیل سے، لیکن اپنے اوپر بھی میں نے یہ پابندی لگا لی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ بعض اوقات گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا کہ اب انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا تاکہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ سبب نہ بنے کہ بعض اوقات بعض لوگ صرف اس لیے محروم رہتے ہیں کہ دیر تک بیان ہوتا ہے، اس لیے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ جو بیان ہو جائے گا اس حد تک انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی. سورہ بقرہ کا میں ویسے تو تقریباً 40 رکوع ہیں، لیکن آج سوے پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا کی ہے حروف مقطعات سے، یعنی الف لام میم سے. قرآن مجید میں اس قسم کے بہت سے حروف آئیں گے، الف لام میم، اور اسی طرح حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو جدا جدا پڑھے جاتے ہیں. مثلا الف الگ پڑھا آپ نے، لام الگ پڑھا، میم الگ پڑھا، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد سب الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں. اللہ رب العزت کو معلوم ہے، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں تو انہیں معلوم، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض نالائق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو رٹا لگانے سے حفظ کر لینے سے کیا فائدہ، جب آدمی مانے ہی نہ سمجھے، تفسیر ہی نہ سمجھے. بلا شبہ تفسیر سمجھنی چاہیے اور معنی بھی سمجھنے چاہیے، کسی صحیح پڑھنے والے سے، جاننے والے سے اس کے معنی اور تفاسیر کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی آدمی ویسے پڑھے تو ثواب نہیں ہے، یا اگر ویسے حفظ کر لے تو کوئی گناہ کی بات ہے، یا خدا نہ کرے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، یہ بڑی حماقت کی بات. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوا دی کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی یہی عطا فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو دیکھیے مثال بھی ایسی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، جس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود 30 نیکیاں تو ہیں. تو اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ 30 روپے کے لیے تو آدمی جان قربان کر دے اور 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اس کی جان جاتی ہو. تو 30 نیکیاں حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے. اصل میں ہمیں شروع ہی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نیکیاں ہیں وہ یہاں کی اس دنیا کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں. آدمی جس ملک میں جاتا ہے اس ملک کی کرنسی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. جب ہم آخرت کی، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو یقیناً ہمیں وہاں کی کرنسی بھی لے جانی چاہیے اپنے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو پتہ چلے کہ صاحب کرنسی تو میں لایا ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر تلاش ہو وہاں پر تو وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلتی. یاد رکھیے وہاں یہی کرنسی کام آئے گی، نیکیوں کی کرنسی. ایک ایک حرف، ایک ایک جو ہے جو آج ہم پڑھتے نہیں ہیں اور جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، کل وہاں پر ہمیں افسوس ہوگا، کیا پھر افسوس ملیں گے کہ یہ نیکی ہم نے کیوں حاصل نہیں کر لی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید اگر کوئی شخص معنی کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہت ہی اچھی بات، اس کی تفسیر سمجھتا ہے کسی سے، بہت اچھی بات. اس کی یہ نہیں کہ ہم کوئی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ واقعتاً اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو محض قرآن خوانی کے لیے رکھ لیا ہے، کوئی مر جائے تو قرآن مجید پڑھ لیا جائے، کوئی دکان کھول رہے ہیں تو افتتاح کر لیا جائے، کوئی مکان خریدا ہے تو جن بھوت بھگانے کے لیے پڑھ لیا جائے تاکہ ہمیں نہ چپٹے، وہ بھی ڈر کے مارے پڑھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جن بھوت چپٹ جائے. ورنہ اصل مقصد اس کا قرآن مجید کا محض یہ نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنے سے یقیناً یہ سب چیزیں بھی بھاگیں گی انشاءاللہ، لیکن اصل اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید کا. اللہ رب العزت نے یہ جو ڈھانچہ انسان کا بھیجا ہے دنیا میں، 5-6 فٹ کا جو انسان ہے، یہ اصل میں یہ اس کی کیٹلاگ ہے، سمجھ لیجئے کہ اس وجود کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے. تو قرآن مجید محض اس لیے نہیں ہے کہ اس کو قرآن خوانی کے لیے پڑھ لیا جائے، یا کوئی مر جائے تو پڑھ لیا جائے اسال ثواب کے لیے. اگر اس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیں تو حرج نہیں، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ راہ ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے اس نے کیا کچھ بیان کیا ہے. ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، آج بہت سے لوگ پڑھ پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، ہم لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اس قرآن مجید کو ہم نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، گھر میں بھی ایسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں ہاتھی نہ پہنچ سکے، اور یہ ادب تو بہت کرتے ہیں کہ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ حریر و اطلس کے جو ہے اور کم خواب کے جزدان بنا کر اس کو پہناتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے پڑھنا پڑھانا، اس سے ہم کو صدور. تو اس طرف توجہ دلانا میری مقصود ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے دو رکوع میں تین فریقوں کا ذکر کیا ہے، یا تین گروہوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے متقین اور مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو اہل جنت ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر فرمایا، اور منافقوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا. منافق وہ ہیں کہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور حقیقت میں ان کے دل کافروں کے ساتھ دھڑکتے ہوں، محبتیں ان کی کافروں کے ساتھ ہوں، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرما دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں. ان کے پاس جا کے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم جناب تمہارے غمخوار ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ سب تو مذاق میں ہیں، اصل تو ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. چنانچہ آج ساری دنیا دیکھ بھی لے، منافقین کے چہرے اللہ رب العزت سامنے دکھا بھی دیتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ سامنے، ہر شخص جانتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں تو انشاءاللہ ساری باتیں کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. اور ایک بات اور بھی بیان کر دی اس رکوع میں کہ صحابہ کرام کو حجت بنا دیا. آواز کم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے حجت بنائے کہ ان کا ایمان حجت ہے ہمارے لیے، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، کن کو کہا جاتا ہے؟ یقیناً کافروں کو، منافقوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ایمان ایسا لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ عَلَيْهِ بِاللَّهِ. تو یہ کافر اور منافقین ان کو کیا کہتے تھے؟ کہ بے وقوف کہتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی بے وقوفی ان پر آیاں کر دی اور فرمایا کہ الا انہم هم السفهاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، لیکن ابھی جانتے نہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، سب سے بڑے بے وقوف خود ہیں. بے وقوف آدمی ہمیشہ دوسرے کو بے وقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، لیکن بعد میں پھر کفے افسوس ملتا ہے کہ حقیقت میں تو میں خود بے وقوف ہوں. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، بعض کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اپنی بے وقوفی کا، اور یہاں نہیں پتہ چلا تو آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ ایمان نہ لا کر وہ کتنے بڑے خسارے میں رہے، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ کتنے عظیم فائدے سے دوچار ہوئے. تو یہاں اس کو بھی ذکر فرما دیا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ اکرام کا ایمان حجت ہے، جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا ہمیں بھی ویسا ہی ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے اہل لوگوں کو خطاب کیا، یا ایہ الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں سے خطاب ہے پوری دنیا کے، یا ایہ الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور رب کون سا؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی بارے میں قرآن مجید کا معجزہ ہونا بیان فرمایا کہ تم قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہ میں نہ پڑھو، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے کہ تم مانتے نہیں ہو اس بات کو تو فاتو بسورت من مثلی، کوئی ایک سورت اس جیسی لے آؤ. ودعو شہداکم، اور اگر اکیلے تم سے نہیں بنتی تو اپنے جو تمہارے حواری ہیں، تمہاری مدد کرنے والے ہیں، ان سب کو ملا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن قرآن مجید کا دعویٰ اس وقت سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن ایک آیت بھی کوئی شخص لا نہیں سکے گا، نہ اس زمانے میں لائے نہ آئندہ کبھی کوئی لا سکے گا. یہی دلیل ہے اس کی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب. اور سب سے بڑی انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی 14ویں پارے میں، انا نحن نزلنا ذکر و انا له الحافظون کے تحت، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. بس یہاں اتنی بات ہی سمجھ لینی چاہیے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے باپ ہیں، والد ہیں، ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ جنت عطا فرمائی، جنت کی بادشاہت عطا فرمائی اور ایک خاص قسم کے درخت یا اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن شیطان نے وہاں پر بھی انہیں ورغلایا اور جس کے نتیجے میں وہ درخت کھا بیٹھے، اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں جنت کی بادشاہت چھین لی، جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو اصل میں یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ کو شیطان نے ورغلایا اور جنت سے نکلوا دیا، جنت تمہاری اصل ہے، تمہیں جنت ہی میں جانا چاہیے۔ اگر تم اپنے باپ کے وارث ہو، بننا چاہتے ہو صحیح وارث، وارث وہی بنتا ہے جو ان کا فرما بردار ہو، تو اگر اپنے باپ کے فرما بردار بنو گے تو تمہیں تمہارے باپ کی وراثت یعنی جنت مل جائے گی، لیکن اگر تم نے ناخلفی کی اور تم نے جو ہے وہ ان کی بات نہ مانی تو آگ کر دیے جاؤ گے، وراثت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اصل جنت مسلمانوں کی، فرما برداروں کی۔ اب جو شخص بھی تابع داری کرے گا ان کی، انشاءاللہ اپنی میراث کو پالے گا، اور نافرمانوں کا انجام بہرحال دوزخ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان کو جب کہا تو اس نے انکار کر دیا، اور یہ انکار ہی اس کا مردود ہونے کا سبب بن گیا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا تفصیل سے، پھر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کو ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیلی روایات میں بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے جو ہے وہ کرم کے معاملے فرمائے تھے اور مہربانی کے معاملے فرمائے تھے کہ ہم آج وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں اس طرح سے عطا فرما دی تھی کہ جب جی چاہتا تھا ان کا ترنجبین اور بٹیر اور نہ جانے میٹھا ہر چیز ان کو حاصل تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پرندے خود بخود ان کے پاس آ جاتے تھے جنہیں وہ پکڑ لیتے تھے اور پھر ذبح کر کے بھون کر کھا لیتے تھے۔ بعض اوقات یہ آتا ہے کہ بالکل تازہ بھنے ہوئے ہی ان کے پاس آ جاتے تھے اور دسترخوان سمیت اور کھاتے تھے وہ۔ اسی طریقے سے میٹھا پھل ان کے پاس آ جاتا تھا اور دیگر چیزیں، بچے ان کے جس طرح بڑھتے جاتے تھے کپڑے بھی ان کے بڑھتے جاتے تھے، کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تنور میں ڈال دیا کرتے تھے، استری ہو کے نکل آتے تھے باہر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں انہیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کو جھٹلایا، اور نتیجے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمائے۔ چنانچہ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ ترنجبین اور بٹیر اور مختلف چیزیں ان سے پھر چھین لی، چین کیا لی ان کی ناشکری کی بنا پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم روز روز ہی کھا کے تھک گئے، اب ہمیں تو جو ہے وہ پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دالیں چاہیے۔ وعدسیہ وبصلیہ یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو اعلیٰ چیز ہے اس کو چھوڑ کر تم ادنا چیز کی طرف جاتے ہو، لیکن جو انہوں نے مانگا اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر کھیتی باڑی کرو، کھاؤ پیو، اب محنت کرو۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اپنے چچا کو غالباً قتل کیا، اور بعد میں پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے خاص طور پر فرمایا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں گائے ذبح کر دو۔ اب انہوں نے کٹ حجت ہی شروع کی، وہ گائے کس قسم کی ہو، کیسی ہونی چاہیے، جب بتا دیا ایسی ہو تو کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، جب رنگ کا ہی بتا دیا تو کہا کہ اور کوئی بتائیے اور کیا ہونا چاہیے، تو اس میں شرائط بڑھتی چلی گئی کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم پر بس گائے ذبح کر دیتے تو جیسی بھی ہوتی جو مقصد تھا حاصل ہو جاتا کہ قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے کٹ حجتی کی، نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پہ شرائط بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ گائے ایک ایسے بچے کے پاس ملی جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اور اس کے پاس وہ گائے تھی، اور سونے کے تول کے بدلے وہ گائے پھر ملی، یعنی بڑی قیمت دے کر اس گائے کو حاصل کیا۔ تو اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو کہا کہ اگر یہ سچے ہیں، اللہ کے ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کافر ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے، اور مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اسی کو یہاں فرمایا کہ ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کام آگے بھیج رکھے ہیں، جو عمل کی اس نے کیے ہیں، یعنی نتیجے میں اپنے آگے جو انہوں نے عمل کیے ہوئے بھیجے ہوئے ہیں، ولن یتمنوا، ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ زندگی پر بڑے حریص ہیں، مرنا کبھی چاہتے ہی نہیں. ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں جو مشرکین ہیں کافر ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ الف سنہ ہزار برس کی ہو جائے، مرنا تو دور کی بات ہے، تو چاہتے ہیں زندگی طویل ہو جائے ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب، دیکھیے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں، مرنے سے پہلے حاصل نہیں ہوتی. یہاں کی نعمتیں فانی ہیں، اور مرنے کے بعد جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موت ایمان کی علامت ہے، لیکن حرام موت نہ مرے آدمی، خودکشیاں نہ کرے. بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے موت آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ سمجھے کہ بھائی اللہ نے ایک دن موت تو بھیجنی ہے، ہم گلے لگائیں گے اس کو خوشی سے. لیکن یہ وہی لگا سکتا ہے جس نے اپنے اعمال اچھے کیے ہوں اور تیاری آخرت کی کر رکھی ہو. بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مرنے کی کیا تیاری کی ہے، فرمایا کہ 30 سال سے منتظر ہوں، جب چاہے فرشتہ آ جائے، الحمدللہ نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. تو جب آدمی اس طرح سے تیاری کرتا ہے تو موت کا بھی انتظار کرتا ہے. لیکن ایک آدمی پتا ہے ہم نے نہ جانے کتنوں کے کھا رکھے ہیں پیسے، کتنوں کے مکانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، کتنوں کی دکانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، کتنوں کے کرائے ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں سے جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو اپنے اعمال سے ہم خود ہی واقف ہیں، کیا محبت ہوگی. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب فرماتے ہیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جو زندگی گزارتا ہے وہ ہر دن آخری دن سمجھ کے گزارتا ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہے، جب جی چاہے آ جائے، اللہ تعالیٰ کب بھیجیں گے کس کو پتا، تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے جادو ٹونے کے بارے میں ذکر فرمایا، اور یہ بات سمجھ لیجئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جادو حق ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اس لیے دنیاوی کاموں میں بعض کاموں میں آپ کو بھول ہو جاتی تھی، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی بھول نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ نبی اگر اس میں بھی بھول ہونے لگے تو پھر دین کیسے محفوظ رہ سکتا تھا، پھر تو آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا جادو کے اثر سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو. تو اس لیے آپ صرف اتنا تھا کہ کھانا کھا لیا تو یہ یاد نہیں رہتا کھایا کہ نہیں کھایا، اس قسم کی چیزوں پہ اثرات تھے، لیکن اس کے علاوہ اور دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا. اور وہ بھی اللہ رب العزت چونکہ نبی نمونہ ہوتا ہے، ہر چیز کا نمونہ ہے نبی میں، ہر چیز کا نمونہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت بتلا دیا کہ بھئی جادو جب نبی کو ہو سکتا ہے تو غیر نبی پہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو زائل کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس باقاعدہ نازل فرمائی. اس لیے اس سورت کو اہتمام کے ساتھ صبح اٹھ کر بھی پڑھنا چاہیے، رات کو سوتے بھی پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ جو لوگ اس سورت کو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جادو وغیرہ سے اور سحر سے وہ محفوظ رہیں گے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت ذکر فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اس لیے ہونی چاہیے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر اللہ کی عبادت کریں. مسجدوں میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ جس سے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے نہ جا سکیں، یہ بڑے ظالموں کا کام ہے. چنانچہ اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے زیادہ ظالم آدمی کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعى فی خرابها، اور اس کو خراب کرنے میں پوری پوری کوشش کریں. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو جو لوگ مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں، مسجدوں کو توڑتے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں اللہ نے بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے مسجد نہ بنائی جائے، ناجائز مسجدیں تعمیر نہ کرے آدمی، باقاعدہ اس کے لیے اجازت لے صحیح طریقے سے، کیونکہ ناجائز کام کوئی بھی کرے غلط، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان کے مسجد کے نام پر ناجائز کام کرنا شروع کر دے، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر ناجائز کام کوئی بھی کرے گا غلط، البتہ جائز جگہ پر مسجد ہو اس کو توڑنا پھوڑنا حکومت ایسا کرے تو وہ بھی غلط. اور پھر یہ کہ باقاعدہ ادارے ایسے ہونے چاہیے، چونکہ گھر تو زمین تو سب اللہ کی ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی حکومت نے خرید کر زمین اپنے انڈر میں نہیں لی ہوئی کہ بھئی یہ ہم نے خریدی ہوئی زمین اس لیے ہماری ہے، اللہ رب العزت کی زمین ہے جس کا جہاں جی چاہے مسجد بنائے. لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ ایک جگہ جب حکومت ہوتی ہے تو اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کچھ خاص جگہیں مسجد کے لیے باقاعدہ ہیں تو وہاں پر انہی جگہ کو حاصل کرے، ورنہ جو اہل ایمان کی حکومت ہوتی ہے تو مسجد خود حکومت کا کام ہے کہ وہ تعمیر کرے، نہ صرف یہ کہ مسجدوں کے لیے جگہ دے بلکہ حکومت کا کام ہے تعمیر کر کے دے. آج بھی حکومت سعودیہ الحمدللہ وہاں پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے اسلام وہاں پر نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود مساجد کی تعمیر، ان کو آباد کرنا اور اس میں جو بھی ضروریات ہیں عام طور پر وہ خود حکومت جو ہے اس کا انتظام کرتی ہے، حتیٰ کہ مساجد میں قالین ڈلوانے ہوں، قرآن مجید جو ہے وہ رکھوانے ہوں، یہ سارے انتظامات وہاں کرتی ہے. اور جو اوقاف کے تحت مسجدیں ہیں وہاں کا انتظام تو بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادتی کسی کی جانب سے نہ ہو، نہ حکومت زیادتیاں کرے اور نہ ہی لوگ زیادتیاں کریں. آگے اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کی نعمت جو نعمت عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بھائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی مرتے وقت کہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ خدا نہ کرے کفر پر موت آئے، بلکہ پوری پوری کوشش کرنا کہ اسلام پر تمہارا خاتمہ ہو، دین کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں. اس سے پتا چلا کہ ہماری فکر اپنی اولاد کے بارے میں آخر تک یہ ہونی چاہیے کہ یہ اسلام پر قائم و دائم رہیں. آج اسی کی فکر نہیں ہوتی، باقی سب کی فکر کرتے ہیں ہم، اس کی دنیا بنانے کی پوری فکر کرتے ہیں لیکن دیندار بنانے کی ہم اس کی فکر نہیں کرتے. نتیجتاً بعد میں جب پریشان ہوتا ہے آدمی تو پھر اس کے بعد تعویذ لینے ادھر ادھر جاتا ہے کہ بھئی اولاد جو ہے ہماری خراب ہو گئی، کوئی تعویذ مل جائے شاید فرما بردار ہو جائے. تو یاد رکھیے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد بھی ہماری فرما بردار نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں مرتے دم تک کہ یہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور دین اسلام پر ان کا خاتمہ ہو. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی، اے ہمارے والد ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے جو رب ہیں، اور آبا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحدہ، ایسے الہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے. ونحن له مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرتے دم تک اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد اسلام پر قائم و دائم رہے. ہمیں بھی جہاں ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں تو بلا شبہ اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ ان کی دنیا بنائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور اولاد بے دین رہے. نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ نہ تو وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، نہ اس عالے ثواب کر سکے گی، اسے آئے گا ہی نہیں بےچارے کو، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کرائے کے لوگ ڈھونڈے گا اور پھر وہ مخلص کہاں سے لائے گا. اس لیے اگر ہم اور نہیں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی اولاد کو دینداری سکھائیں، یقیناً ان اولاد کے لیے بھی بہتری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے، اور اے اللہ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پورے مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اپنے اوقات کو ہم فارغ کرنے والے بن جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی رضا کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اس مہینے کو گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، اس ماہ کے انوارات، اس ماہ کے فضائل اور برکات ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اسی طرح تسبیحات اور دیگر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جتنی ممنوعات ہیں، بد نظری ہے، اے اللہ غیبت ہے، گانا بجانا ہے اور دیگر خرافات ہیں، ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، باہم شیر و شکر فرما دیجئے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، کفار کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو معاشرت کی طرف سے پریشان ہیں ان کی معاشرت بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں بھی رزق حلال وسعت سے عطا فرما دیجئے۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔